مجلس شروع کرنے سے پہلے ایک اسپیشل ریکویسٹ یہ ہے کہ اگرچہ امام بارگاہ کا یہ ہال مجھے پیک نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی بیچ میں جگہ جگہ کچھ اسپیس ہے. آپ حضرات سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنا آپ حضرات قریب آ سکتے ہیں قریب آ جائیں تاکہ وہ مومنین جو سردی میں باہر کھڑے ہیں انہیں زحمت نہ ہو. کربلا کا واقعہ تو ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز کرنے اور قربانی دینے کا نام ہے. 55 منٹ کے لیے ذرا سی زحمت برداشت کریں تاکہ دوسرے مومنین کو آسانی ہو. اور جس دوران آپ لوگ آگے آ رہے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے, دوسرے مومنین دوسری عبادت کا ثواب حاصل کریں اور درود بھیجیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الملک الحق المبین, والصلاة والسلام علی شفیع المذنبین ابی القاسم محمد. وآلہ وقطرته وأہل بیته الطیبین الطاہرین المکرمین المظلومین, ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. صلوات
اللهم صل على محمد.
آج کی مجلس میں شروع ہی میں میری جانب سے ایک معافی یا اپولوجی کہ ڈیو ٹو امپورٹنٹ ریزن آج کی مجلس میں 15 سے 20 منٹ ایک ایسا واقعہ آئے گا جو میں 3 سال پہلے عشرہ زینبیہ کی پہلی مجلس میں بھی پڑھ چکا ہوں. اور ٹھیک ہے لوگوں کی میموری اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی میری یہ ڈیوٹی تھی کہ میں ان مومنین سے معافی مانگ لوں جو اس مجلس میں بھی تھے. اور اس کا ریزن جو ہے وہ آج ہی کی مجلس کے آخر میں آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس واقعے کو کیوں ریپیٹ کیا گیا, اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات کل ڈیٹیل سے آپ کے سامنے آئے. آج میری مجلس سے پہلے مرثیہ بھی جناب عباس کے حال کا پڑھا جا رہا تھا, اور میری مجلس کا ٹاپک بھی اسی جانب جا رہا ہے جس کے لیے اس واقعے کو میں ریپیٹ کروں گا, لیکن ابھی نہیں بلکہ مجلس کے اینڈ میں. شروع میں دو اور چھوٹی چھوٹی باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ مجالس میں شریعت کے یا فقہ کے مسائل کو ڈیٹیل میں بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی ٹاپک کے اندر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس میں چھوٹا سا کوئی مسئلہ آ گیا ہو, اور چونکہ اس کی ڈیٹیل نہیں آتی ہے اس لیے کوئی کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے. گرچہ ٹائم ویسے ہی ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ہے, لیکن کل کی مجلس کے آخر میں جو ایک مسئلہ آیا تھا کہ عورت اور مرد اگر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو مرحوم آغا خوئی کے فتوے دونوں کے درمیان ایک بارش کا ڈسٹینس ہونا چاہیے منیمم. اور آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ تو نہیں, لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ 15 فٹ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب دونوں سائیڈ بائی سائیڈ ہوں, یا عورت آگے ہو اور مرد پیچھے ہو. اگر مرد آگے ہے اور عورت پیچھے تو ڈسٹینس کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ان مومنین کی کمپلین کا جواب ہے جنہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے ہاں تو گھر اتنے چھوٹے کہ اگر ہم 15 فٹ کا خیال کریں تو ایک آدمی کو گھر کے باہر جا کے نماز پڑھنا پڑے گی. مرد آگے ہو جائے عورت پیچھے ہو جائے تو یہ مسئلہ ہی سالو ہو جاتا ہے. اور بھی اس میں کئی باتیں ہیں جو بعد میں آئیں گی, لیکن ایک مسئلہ تھا اس کے اندر, کیونکہ یہ ڈیٹیل بیان کرنے کا ٹائم نہیں تھا کہ کون سی پوزیشن ہو تو 15 فٹ کا فاصلہ ہے, اس لیے وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تو اس کا ان شارٹ رپلائی یہ ہے کہ یہ اس وقت فاصلہ ہے, یہ ڈسٹینس, जब दोनों बराबर हों या औरत आगे हो। दूसरी एक छोटी सी बात ये कि ऑल्दो अपने हिसाब से मैं हज के टॉपिक पर जो बातें करना चाहता था वो कंप्लीट हो गई, लेकिन चूंकि पहली तीन मजलिसों में हज का कुछ बयान आ गया तो अभी भी एक आध मजलिस में हज का कोई ना कोई छोटा मोटा पॉइंट आपके सामने रहेगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये बता दूं कि कुछ हाजी इस टाइप के भी होते हैं। अभी इसी साल हज करने के बाद मैं पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से जब मैं मेलबर्न जा रहा था तो ये तकरीबन 22-24 घंटे की फ्लाइट होती है। रास्ते में रीडिंग के लिए मैंने एक मोमिन का, जिनका नाम है मिस्टर नकवी, अशवाक नकवी, उनका हज का सफरनामा उन्होंने अपनी बल्कि ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसमें हज का चैप्टर भी है। ये अभी 2006 में ये बुक छपी थी और जब मैं पाकिस्तान से मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो ये किताब मैंने ली। किताब तो बहुत ही डिटेल किताब है, मैंने उसका वो चैप्टर खोला जिसके अंदर उन्होंने अपने हज का डिस्क्रिप्शन किया था। देखिए प्रिंटेड मैटर है, इसी साल ये बुक छपी, अशवाक नकवी साहब इसके ऑथर है और वो अपने हज का सफरनामा लिख रहे हैं। ये अभी भी ये हालत है लोगों की, कहते हैं कि मैं हज पे गया, बहुत ही ज्यादा टायरिंग जर्नी था अराफात और मीना और बहुत ही बोरिंग। चुनांचे जब मैं वापस आया, इनकी पोस्टिंग रियाज में थी, ये गवर्नमेंट की जानिब से ऑन डिपोर्टेशन रियाज में भेजे गए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, कहा मैं इतना थक चुका था और इतना बोर हो चुका था कि अपनी बोरियत और थकन को दूर करने के लिए पहला काम मैंने ये किया कि दिल खोल के शराब पी और 3 दिन तक उसके नशे में पड़ा रहा, तब जाके मेरा हज का सफर कंप्लीट हुआ। ये अभी मैं बात कर रहा हूं, बुक मेरे पास मौजूद भी है, हो सकता है कि किसी और आदमी का भी ऐसा एक्शन हो, लेकिन कितने करेज और हिम्मत की बात है कि इस चीज को प्रिंट करके दुनिया के सामने पेश कर देना। और अजीब बात यह है कि अपने आप को अहले बैत का फॉलोअर भी मानना, भाई इतना ही शौक था तो नाम चेंज कर देते, इमाम से अपना रेशन जाहिर करने की जरूरत क्या थी। मैं इसको इससे ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इसमें खुद मुझे इमाम की इंसल्ट फील हो रही, लेकिन ऐसे हाजी भी। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है, जब 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल हज के लिए ये कह चुके हैं कि आखिरी जमाने में सही इंटेंशन के साथ हज करने वाले तो बहुत होंगे, बहुत कम होंगे, हाजियों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, नीयत सही करके हज करने वाले बहुत कम होंगे। और जो सही नीयत के साथ हज करता है तो हज इतना बेनिफिट आदमी को दिलवाता कि उसमें से एक छोटी सी बात मैं आज और बता रहा हूं, इसलिए कि आमतौर पर वेस्ट से जाने वाले ये टाइम उनके पास इतना कम होता कि वो इस पॉइंट की जानिब इतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते। हम लोग जब इंडिया से या पाकिस्तान से जाते हैं, हमारा हज 6 वीक का होता है, 7 वीक का होता, टाइम बहुत ज्यादा, आपके पास टाइम शॉर्ट है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, शायद ये बात काम आ जाए। कुरान करीम ने एक अजीब मंजिल पर पहुंचकर तमाम मोमिनों के सामने, चाहे वो मर्द हों कि औरतें, एज ए रोल मॉडल 2 औरतों का तस्किरा किया, वरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह तमाम ईमान लाने वालों के सामने एक एग्जाम्पल पेश करता, एक मर्दों की नहीं। ये सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 की लास्ट 2 वर्सेस है। सूरह 67 तो बड़ा फेमस है, सूरह मुबारक है मुल्क, उससे पहले वाला सूरह, उसकी लास्ट 2 वर्स, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ ایک ایگزامپل پیش کر رہا ہے، ایک ماڈل، رول ماڈل کے طور پر تمام مومنوں کے لیے، خالی عورتوں کے لیے نہیں، عورت اور مرد دونوں کے لیے. امرأت فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال پورے قرآن میں کئی جگہ پر اچھی اور بری عورتوں کا ذکر آیا. نام خالی حضرت مریم کا آیا ہے، ورنہ کوئی اور عورت ہیومن ہسٹری کی ایسی نہیں جس کا پراپر نیم لے کر قرآن نے اس کا ذکر کیا. تو یہاں بھی صرف اتنا کہا کہ فرعون کی بیوی. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب آسیہ کا تذکرہ. اب خدا جو ایز اے رول ماڈل ان کو تمام مردوں اور عورتوں کے سامنے پیش کر رہا، تو کیوں؟ ورب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. جب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر کو بنا، مجھے فرعون سے بھی نجات دلا اور فرعون کے عمل اور کیریکٹر سے بھی. دیکھیے ایکچوئل تبرع یہ ہوتا کہ آدمی دشمن اہل بیت سے بھی ہیٹ کرے اور اس کے کیریکٹر سے بھی ہیٹ کرے. یہ نہ ہو کہ زیارت عاشورہ میں کہہ رہے ہو کہ لعن اللہ علی عمر ابن سعد، اللہ کی لعنت ہو عمر ابن سعد پر، اور وہ جس دولت کی لالت میں کربلا گیا تھا اسی دولت سے ہمیں اتنی محبت کہ آج بھی ہم شریعت کو اور اہل بیت کو اور اسلام کو اس دولت کی خاطر قربان کر دینے کو یا چھوڑ دینے کو تیار. خالی ہمارے ساتھ کو ہیٹ کرنا کافی نہیں ہے، اس کے کیریکٹر کو بھی. اور یہ ڈیٹیل شاید اس سال اس عشرے میں نہ آ سکے کہ وائے ہمارے ساتھ شم اور یزید یہ اہل بیت کے اتنے ڈیڈلی اینیمی کیوں تھے، ان کا کیریکٹر کیا تھا. لیکن بہرحال ان شارٹ قرآن نے کہا فرعون سے بھی نجات اور اس کے عمل سے بھی. یہ ڈیٹیل چھوڑی، جناب آسیہ کے بارے میں پہلے ایک جملہ سن لیجیے، اس کے بعد جناب آسیہ کا قرآن کریم میں جو کوٹیشن آیا، جو ان کی دعا آئی ہے، اس کو دوبارہ دیکھیے، اور پھر حج کی ایک اور امپورٹنس یا سگنیفیکنس. جناب آسیہ کے بارے میں ایک جملہ کافی، بہار الانوار کی حدیث کہ اللہ اس دنیا میں تو رسول خدا کی کئی وائفس ہیں اور ان میں سے بہت ساری جنت میں بھی رسول کو ملیں گی. خالی رسول کی بات نہیں، آپ کی بھی یہی بات، آپ کو بھی آپ کی یہی والی وائف جنت میں ملے گی. لوگ کہتے ہیں پھر ہمیں جنت نہیں چاہیے، اس کے لیے کھوڑی حور چاہیے. حور کے بارے میں ایک جملہ سن لیجیے، آج ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں. حور کے ساتھ ٹائم پاس کیا جا سکتا ہے، زندگی نہیں گزاری جا سکتی. زندگی گزارنے کے لیے ایک مومنہ ہی کا رول ہونا چاہیے، اور ایک دو دن کے بعد یہ بات ڈیٹیل کے ساتھ آئے گی. اب رسول خدا کی ایٹ لیسٹ 11 وائف ہسٹری میں، اور ان میں سے یقیناً میجورٹی پیغمبر کے ساتھ قیامت میں بھی جنت میں ساتھ ہوگی، لیکن ہمارے سامنے جنت میں رسول خدا کی وائفس میں سے صرف دو کے نام آئے، باقی کو ڈینائی نہیں کیا گیا لیکن ان کے نام نہیں آئے. ایک ہے کہ رسول خدا کی پہلی وائف جنت میں بھی حضرت خدیجہ طاہرہ ہوں گی. اس سمجھ میں آتا جس نے اس دنیا میں رسول کے لیے اتنا سیکریفائس کیا. لیکن یہ سمجھ میں تو آتا ہے، اس پہ ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی ہے، کوئی عجب بات نہیں لگتی. اتنا ہائی اسٹیٹس ہے خدیجہ کا کہ اگر اس دنیا میں رسول کی وائف ہے تو جنت میں بھی ہونا چاہیے. سیکنڈ نام آتا ہے جناب آسیہ کا کہ یہ آسیہ جنت میں رسول خدا کی سیکنڈ وائف ہوں گی. یہ کتنی سرپرائزنگ بات، جو اس دنیا میں فرعون کی بیوی ہے. فرعون کون؟ نہ صرف یہ کہ اللہ کا دشمن، بلکہ جو دنیا کا سب سے بڑا گناہ، اللہ شرک کا گناہ معاف نہیں کرتا، باقی ہر گناہ معاف کرتا. دو جگہ قرآن کریم میں یہ اللہ کا میسج. اور فرعون خالی شرک نہیں کرتا ہے، انا ربکم الاعلی، لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا رب مانو. اتنا بڑا دشمن خدا جو اس کے گھر میں ہے، جنت میں وہ رسول خدا کے گھر میں پہنچ رہی. دیکھیے خدیجہ اس دنیا میں بھی حبیب خدا کے گھر میں تھی، اور وہاں بھی حبیب خدا کے گھر میں تھی. جو صحیح معنوں میں اسٹیٹس ہائی ہوا ہے وہ جناب آسیہ کا, کہ یہاں دشمن خدا کے گھر میں ہیں اور آخرت میں حبیب خدا کے گھر میں جا رہی. مگر وائے, ریزن کیا؟ ریزن جناب آسیہ کا وہ سیکریفائس, کہ جب دین کے مسئلے پر, ریلیجن کے مسئلے پر, شریعت کے مسئلے پر شوہر سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور وہ قربانی دی, کہ آخر میں فرعون نے ٹارچر کرتے کرتے ٹارچر کرتے کرتے ٹارچر کرتے کرتے ان کے چاروں دونوں ہاتھ دونوں پیر سے چار گھوڑے باندھے اور فور ڈفرنٹ ڈائریکشن میں یہ گھوڑے دوڑائے اور ان کا سارا جسم چار پیسز میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لیکن روایت کا یہ جملہ کہ جس وقت حضرت آسیہ پہ یہ ٹارچر ہو رہا تھا تو قرآن کہتا ہے وہ دعا مانگ رہی تھی, رب ابنی لی بیتن اندک فی الجنہ, اے خدا جنت میں میرے لیے گھر بنا. اور حضرت موسیٰ ان کے قریب سے گزرے, موسیٰ وہ جنہیں جناب آسیہ نے بچپنے میں پالا, ان کی نرسنگ کی. ایک بار موسیٰ نے اپنی جسٹ لائک مدر آسیہ کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک مرتبہ کہا کہ اے میری ماں, اس وقت آپ پہ اتنا ٹارچر ہو رہا, کوئی آپ کی خواہش ہے؟ کوئی آپ کی تمنا ہے؟ کہا کہ اے میرے نبی, میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ جنت میں میرا گھر بنا لے, میں صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں میری دعا اللہ نے ایکسپٹ کی ہے کہ نہیں کی ہے, مرنے سے پہلے جنت میں مجھے اپنا گھر نظر آ جائے. جناب موسیٰ نے ایک بار اشارہ کیا اور آسیہ جنت کو دیکھ رہی اور جنت میں اپنے گھر کو دیکھ رہی, چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرعون کی آرمی لاسٹ آرڈر لے کے آ گئی کہ اب جناب آسیہ کی باڈی کو چار پیسز میں تقسیم کر دیا جائے. دنیا سے جاتے جاتے آخری جو دعا آسیہ کی قبول ہوئی وہ یہ کہ جنت میں اپنا گھر دیکھا. مگر کتنے ٹارچر کے بعد, کتنا سیکریفائس دینے کے بعد, فرعون کے محل میں رہتی تھی, دنیا کی ہر سہولت اور فیسلٹی اور لگژری تھی. جو میں نے دو دن پہلے مجلس میں کہا تھا کہ ہم اور آپ ایک اچھے خاصے اسلامک انوائرمنٹ کو چھوڑ کر لگژری کے لیے اگر ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں دین پہ عمل کرنا مشکل ہوتا, اور آسیہ وہ ہیں جو فرعون کی بیوی ہیں, فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا ہے, اس کے محل میں کیا کچھ نہ ہوگا, لیکن جب دین کی اور ریلیجن کی بات آئی آسیہ نے سب کو چھوڑ دیا اور یہ سارے ٹارچر برداشت کیے. اللہ نے جنت میں گھر بنایا اور جناب آسیہ نے وہ گھر دیکھا. اب آئیے ہمارے پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث, امام کی حدیث سنیے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مکے کے اسٹے کے درمیان ایک کمپلیٹ قرآن مکے میں پڑھتا ہے تو اللہ اس کی موت سے پہلے پہلے اسے اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا گھر دکھائے گا. جب آپ ایک کمپلیٹ قرآن مکے میں ختم کرتے ہیں تو خالی یہ نہیں کہا امام نے کہ جنت میں تمہارا گھر بنے گا, کہا مرنے سے پہلے تم جنت میں اپنے گھر کو دیکھو گے. ہمارا لاکھ سلام, وی سلوٹ جناب آسیہ. جناب آسیہ نے اتنا سیکریفائس دینے کے بعد جس منزل کو پایا, جو نعمت انہیں ملی, جو بلیسنگ اللہ کی ہوئی کہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھا, یہ سفر عمرہ, یہ آپ کا حج کا ٹرپ آپ کو جناب آسیہ کے اس اسٹیٹس میں پہنچا رہا ہے کہ اگر ایک کمپلیٹ قرآن مکے میں آپ, مکے کے اپنے اسٹے میں آپ ایک قرآن کمپلیٹ کریں, اپنی موت سے پہلے پہلے جنت میں اپنا گھر بھی دیکھیں گے. اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد وہ میسج دے رہے ہیں جو جنت کے گھر سے بھی بڑا, اور کہا کہ ایسا آدمی جس نے مکے میں قرآن ختم کیا ہے وہ اپنے مرنے سے پہلے ہمارے جگ رسول خدا کی فیس ٹو فیس زیارت اسی دنیا میں کرے گا. ارے جنت کا گھر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر ہمیں رسول خدا کی فیس ٹو فیس زیارت مل رہی ہے. مگر شرط یہ کہ آدمی مکے کے اسٹے کو عبادت سمجھے، واقعان قرآن کی تلاوت کرے. میں تو مکے میں حاجیوں کے کمروں میں جاتا ہوں تو وہاں بھی غیبتیں جاری ہیں، وہاں بھی ہنسی اور مذاق ہو رہے ہیں، وہاں بھی مسخری کی جا رہی ہے، وہاں بھی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، یہ کمپلین کرتے ہیں حاجی. لیکن حج کی اتنی تمام تر عظمت کے بعد، حج کی اس تمام تر سگنیفیکنس کے بعد، اب آئیے دو چھوٹے سے جملے. پہلا جملہ انکمپلیٹ ہے، یہ ٹاپک بعد میں آئے گا. وہ یہ ہے کہ بہرحال حج اپنی جگہ، لیکن نماز کی امپورٹنس کم نہیں ہے، بلکہ وتھ ڈیو ریسپیکٹ، میں حج کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں حج کے اسٹیٹس کو کم نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ واقعان حدیثوں میں دیکھیں کہ نماز کسے کہتے ہیں، میں نے کہا نماز تو ایک اتنا کمپلیٹ کوڈ آف پریکٹس ہے کہ یہ ایک بات کی کسی مجلس میں آئے گا، لیکن ایک جملہ یاد رکھیے کہ حج اور نماز کا کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں، لیکن حج میں ہمیں اللہ کے پاس جانا ہوتا اور نماز میں اللہ ہمارے پاس آتا. حدیث ہے کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے، الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے نماز. جیسے 27 رجب کی رات کو رسول اللہ کی معراج ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے سامنے پہنچے فیس ٹو فیس. ہم اللہ کے فزیکل وجود کو نہیں مانتے، لیکن معراج کا مطلب یہ ہے کہ ایز کلوز ایز پاسبل. کہا کہ جس طرح شب معراج رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، الصلاۃ معراج المومن، یہی نماز جو تم دن میں 5 بار پڑھتے ہو یہ تمہاری معراج ہے. تم اللہ کے اتنا کلوز ہو جاتے ہو نماز میں جیسے شب معراج رسول اللہ کے کلوز ہو گئے تھے. ہر دن 5 مرتبہ آپ اللہ کے اتنا قریب چلے جاتے ہیں. تبھی تو جب راوی نے پوچھا مولا ذرا مجھے ٹیچ کریں کہ میں نماز کیسے پڑھوں، میں بہت ساری حدیثوں کو بہت شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں، امام نے کہا جب نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ جیسے تم اللہ کے سامنے اور اللہ کو دیکھ رہے، ہینڈ شیکنگ ڈسٹینس ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان. پھر تو راوی نے کمپلین کی، مولا ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ ایک الگ حدیث ہے. تو حج میں آپ یہاں سے وہاں جاتے ہیں تاکہ اللہ کے پاس پہنچیں، اور ہر نماز کے وقت اللہ چل کے آپ کے پاس آتا ہے، آپ اللہ کو فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہینڈ شیکنگ ڈسٹینس ہے. اسی لیے روایت یہ ہے کہ جو دعا کہیں قبول نہ ہوتی ہو، نماز کے قنوت میں وہ دعا مانگو، دیکھو کہ کتنے جلدی قبول ہوگی، کیونکہ نماز کے وقت تم اللہ کے پاس ہو. وہ 2-2-4-3-7-4 جو ایک زمانے میں 20 سال پہلے میں اسی امام بارگاہ میں پڑھ کے گیا تھا، وہ اسی لیے تو جوک لوگوں نے بنایا ہے کہ اگر اللہ سے آپ کو ڈائریکٹ بات کرنا ہو تو یہ اللہ کا ٹیلی فون نمبر 2-4-4-3-4. اس لیے کہ واقعان حج اپنی جگہ، حج کی امپورٹنس اپنی جگہ، لیکن نماز بھی کوئی کم اہم عبادت نہیں ہے. ہم اور آپ اپنی نمازوں کو ویسٹ کرتے ہیں، اس کی امپورٹنس نہیں سمجھتے، اس کی فلسفی نہیں سمجھتے. یہ اپنی جگہ رکھیے. اور آئیے دوسرا اور آخری جملہ حج سے ریلیٹڈ، اور وہ یہ ہے کہ اسی حج میں اسلام نے ہمیں دو ایسی دعائیں سکھائی، ایک جب حج اسٹارٹ ہو رہا تھا اور ایک قیامت تک جب بھی آدمی حج کرے گا. ایک کا تعلق ہے جس دن خانہ کعبہ بلڈ ہو رہا تھا، یہ حج کی دو دعائیں. نماز میں ہر دعا قبول ہے، لیکن حج کی دو اسپیشل دعائیں اسلام نے ہمیں بتائی ہیں. ایک جس دن خانہ کعبہ بن رہا تھا، جو کل میں نے پڑھی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جس دن خانہ کعبہ بلڈ کیا جا رہا تھا، جب ابراہیم اور اسماعیل پہلا حج کرنے والے تھے، ایک وہ دعا، یہ کمپلیٹ میسج ہے اسلام کا، لیکن اس کو چھوڑ دیجیے. اور دوسری دعا یہ حج کی دعا ہے، قرآن کریم میں یہ دعا آئی ہے، جو آج بھی بہت سے لوگ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں. اور یہ دعا ویسٹ میں ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی بتا رہی ہے، حج کی دعا. قرآن میں یہ دعا آئی ہے، کانٹیکسٹ کیا؟ حج. اور یہی وہ دعا ہے جو ہم نماز میں ریپیٹ کرتے ہیں. یہ دعا وہ ہے جو حج اور نماز کو ملا دیتی ہے. قرآن کریم حج کا ذکر کر رہا، حج کی ہسٹری نہیں بتا رہا. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وہ حج کی ہسٹری. جب ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے تو یہ دعا مانگ رہے تھے. اور دوسری والی دعا حج کی ہسٹری نہیں ہے، کرنٹ حج، ریگولر حج. ہر شخص جب حج پہ جاتا، قرآن کہہ رہا کہ حج کے درمیان عرفات جاؤ، فائزہ فستم من عرفات فسکر اللہ عند المشعر الحرام، عرفات سے چلو تو مزدلفہ میں آؤ، مسجد مشعر الحرام کے قریب ذکر خدا کرو، اور پھر قرآن بٹوین مزدلفہ اینڈ منا، جنہوں نے حج نہیں کیا ان سے خالی آج ایک جملے کی اپالوجی، مزدلفہ اور منا کے بٹوین ایک دعا ہم کو سکھا رہا، آفٹر مزدلفہ بفور منا، قرآن کہہ رہا وہ من الناس، حج کی بات ہے، عرفات مزدلفہ، اب منا کا ذکر ہونے والا، اس کے بیچ میں قرآن رکا اور کہا کہ دیکھو یہ اتنے سارے لوگ حج کرنے آئے ہیں، وہ من الناس من یقول، اب ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہم فی الآخرت من خلاق، جو کہتے ہیں اللہ جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے، انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، ومنہم، اور حاجیوں میں کچھ ایسے ہیں، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں دنیا میں بھی ہمیں خیر دے، آخرت میں بھی ہمیں بہتر چیز دے اور عذاب نار سے بچا، یہ والی مشہور دعا جو اکثر لوگ اپنی نماز کے قنوت میں بھی پڑھتے ہیں، اس میں ہر چیز آ گئی ہے، یہ دعا حج کے کانٹیکس میں آئی ہے، مزدلفہ اور منا کے درمیان قرآن حاجیوں کی دو کیٹیگری کر رہا، ایک حج پر آتے ہیں خالی دنیا کے لیے، ایک حج پر آتے ہیں انہیں دنیا بھی چاہیے انہیں آخرت بھی چاہیے، اب یہاں پہ پہلے تو ایک شارٹ بات اس دعا کے لیے بھی کہہ دوں، یہ دعا ہم اور آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ریگولر لائف میں بھی پڑھتے ہیں، حج کی دعا ہے، بلکہ دعا نہیں ہے، حج کی کیٹیگری ہے، حاجیوں کی کیٹیگری ہے، یہ دعا جو ہے 100% یہ دعا کب ٹرو ہوگی، وہ کون ہوگا کہ جب دنیا بھی ہمارے لیے اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی اور جہنم کے عذاب سے بچیں گے، 100% تو یہ دعا ہمارے سامنے آئے گی جب ہمارے امام کی حکومت اسٹیبلش ہو جائے گی، تب دنیا میں بھی ہمیں سب ملے گا، آخرت میں بھی ہمیں سب ملے گا، جہنم کے عذاب سے بھی بچے ہوں گے، لیکن وہ ٹاپک ایک الگ ٹاپک ہے، ریگولر لائف میں جب یہ دعا ہم مانگتے ہیں تو اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ میسج، اور ویسٹ میں آپ کے لیے سب سے زیادہ بڑی ڈیوٹی یہی، اور وہ کیا، یہ دعا بتا رہی ہے کہ کمپلیٹ مومن کسے کہتے ہیں اور دجالی مومن کسے کہتے ہیں، مومنوں کی دو قسمیں، ایک امام والا مومن ہے، ایک دجال والا مومن ہے، دجال دجال دجال، بلکہ گجراتی اور اردو میں تو ہم لوگ دجال بھی نہیں کہتے ہیں، کانا دجال کہتے ہیں، اب کانے کا کیا مقصد ہے، ایک آنکھ ہے ایک آنکھ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے بہت سارے انٹرپریٹیشن ہیں، مگر ون آف دا موسٹ اپیلنگ انٹرپریٹیشن یہ کہ ایک آنکھ ہے اور ایک آنکھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال اسے کہتے ہیں جو ہر مسئلے کی ایک سائڈ کو دیکھتا ہے دوسرے کو بھلا دیتا، یعنی وہ مومن جو یا تو آخرت کے لیے لگ گیا تو ایسا کہ دنیا کو بھول گیا، ہیں ایسے لوگ جو خالی مسلے پر بیٹھنے ہی کو عبادت سمجھتے ہیں اور اسلام سمجھتے ہیں، نہ بیوی کی مینٹیننس کا خیال، نہ بچوں کی تربیت کا خیال، نہ کمیونٹی کے اپیئر سے ان کا کوئی تعلق، نہ ان کو اس سے کوئی کنسرٹ کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں پہ کیا گزر رہی، بھائی ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز شب کے بھی ریگولر پڑھنے والے ہیں، دعائیں بھی ہماری زبان پہ ساری ہیں، سارے اعمال کر لیتے ہیں، بس مسلمانوں کا خون بہ رہا، صدام آیا اور صدام گیا، ساری دنیا کے اندر اسلام کا ایک مذاق اڑایا جا رہا، اسلام کو کس انداز سے بدلا جا رہا، ہمیں سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے گھر میں اسلام ہے نہیں، یہ بھی نہیں، ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، دیٹس انف، اور یہی وہ لوگ کہ ہمیں اسلام نے ایک ایسی دعا ٹیچ کی جس کا ایک ایک جملہ بہت امپورٹنٹ، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ جملہ اسی کو لوگ سب سے زیادہ نیگلیکٹ کرتے ہیں، اب آپ میرا جملہ یاد کیجئے گا اور پھر خود آپ ایکسپیرینس کیجئے گا، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یہ خالی ماہ مبارک رمضان کی دعا نہیں، یہ سارا سال پڑھنے کی دعا، اب اس کے اندر جیسے ہی دعا شروع ہوتی آپ پورے مجمع کو دیکھیے، اگر کسی گیدرنگ میں دعا پڑھی جا رہی ہر جملے پہ لوگ کہتے ہیں آمین، قبر والوں کی بات آئی آمین، بے لباس کو لباس ملے، قرض داروں کا قرضہ ادا ہو، اللہم اشفِ کل مریض کو تین تین بار ریپیٹ کرایا جاتا اپنی بیماری، اور جو اسلام کو بیماری لگ گئی اس کا کسی کو خیال نہیں، کیسے کہہ رہا ہوں کہ اس دعا میں قرضوں کی بات آتی ہے الہی آمین، इसमें खाने कपड़े और पहनने की बात आती है इलाही आमीन, मरीजों की दुआ शिफा की बात आती है इलाही आमीन, रुद्दा कुल्ले गरीब फुक्का कुल्ले असीर इलाही आमीन, और बीच दुआ में जाकर अल्लाहुम्मा असले कुल्ला फासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन, आए खुदा जो मुसलमानों के मैटर इस वक्त बिगड़ के रह गए, जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, जो इस्लाम को चेंज किया जा रहा, आए खुदा मुसलमानों के मामलात को ठीक कर दे। मेजोरिटी तो मजमे की आमीन भी नहीं कहती, और जो कुछ लोग कहते हैं तो इतनी कमजोर और वीक उनकी आवाज होती है जैसे पता नहीं कितने महीनों का फाका बोला ही नहीं जा रहा है। दुआ के अंदर, दुआ के अंदर बाकी हर जुमले पे चीख चीख के इलाही आमीन, और इसे इतना नेग्लेक्ट करना, ये बता रहा है कि हमारे यहां मोमिनों की एक कैटेगरी वो भी जिसके लिए एनफ कि उनका इस्लाम महफूज है, वो नमाजें पढ़ रहे हैं, वो रोजे रख रहे हैं, वो अमाल कर रहे हैं, वो ज़ियारत आशूरा पढ़ रहे हैं, बाकी इस्लाम पे क्या गुजर रही है इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। जबकि रसूल कहते हैं मन असबहा वला यहतम्मो बे उमूर अल मुस्लिमीन फलैसा बे मुस्लिम, जो आदमी सुबह को उठे और उसे इस बात की कोई परवाह न हो कि मुसलमानों पर क्या गुजर रही है, इस्लाम की क्या ट्रेजेडी है, मुस्लिम कहां कहां पे सफर कर रहे हैं, फलैसा बे मुस्लिम, वो सब कुछ हो सकता है मुसलमान नहीं हो सकता। देखिए हम और आप किसी से कह दें तुम बेईमान, हम और आप किसी से कह दें हम तुम्हें नहीं मानते मुसलमान, हम क्या, हमारा स्टेटस क्या, हमारे स्टेटमेंट की वैल्यू क्या। और अगर रसूलुल्लाह किसी से कह दें कि फलैसा बे मुस्लिम, मैं तुम्हें मुसलमान नहीं मानता, और किससे कह रहे हैं, जो खुद नमाज पढ़ रहा, जो खुद इबादत कर रहा, जो हर साल हज पे जा रहा, जो हर साल शबे कदर के अमाल करता, जो हर साल पूरी रात जागता, जो शबे जुमा को दुआ कुमैल पढ़ता, मगर कोई उसे इंटरेस्ट नहीं है कि इस्लाम पे क्या गुजर रही। ये दज्जाली मोमिन जो खाली आखिरत को देख रहा, और वो भी दज्जाली मोमिन है जिसे सब कुछ दुनिया में चाहिए, उसे बहुत टेंशन है कि उसका एक मकान होना चाहिए, मगर दुनिया में जन्नत के मकान की उसे कोई फिक्र नहीं, उसे बहुत ज्यादा टेंशन है कि कम्युनिटी में मैं बैठता हूं मेरी औलाद अच्छी होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड, अच्छा कैरियर, मगर इसकी कोई फिक्र परवाह नहीं है कि कयामत में उसकी औलाद किस कैटेगरी में जा रही है। ऐसा मोमिन जिसका सारा टारगेट फकत दुनिया है, यह भी दज्जाल। तो जो, और यह हदीस भी है कि जो दुनिया को आखिरत के लिए छोड़े या आखिरत को दुनिया के लिए छोड़े, फलैसा मिन्ना, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, वो रसूल ने कहा ये इमाम ने फरमाया। तो कंप्लीट मोमिन किसे कहते हैं, जो दुनिया के लिए भी काम करे और आखिरत के लिए भी काम करे। मगर आज जो मुझे कहना था वो आखिरी जुमला जिसके लिए मैंने आपसे अपोलॉजी की 15 मिनट की एक ढाई तीन साल पहले की रिवायत पढ़ रहा हूं, और वो ये है कि हदीस के ये कुरान की आयत, कुरान की आयत में दो बातें नहीं है, रब्बना आतिना फिर दुनिया भी है व फिर आखिरत हसना भी है, और यहां पे आयत कंप्लीट नहीं हुई है, फुल स्टॉप नहीं लगा है, वक़ैना अज़ाब अन्नार, और ऐ खुदा हमें जहन्नम के अजाब से भी बचा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज है उन मोमिनों के लिए जो ये समझते हैं कि अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं तो अब हम पर कोई अजाब आ ही नहीं सकता, हम शराब पिए, हम जिना करें, हम डांसिंग पार्टीज अटेंड करें, हम म्यूजिक सुने, हमारे घर में मिक्स गैदरिंग होती रहे, हम नमाजें कजा करते रहें, हम खुमस को हजम करते रहें, हम गीबतें करते रहें, हम तोहमतें लगाते रहें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कुरान के बारे में एक लफ्ज याद रखिएगा, कुरान की आयत में एक सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं जिसे आप डिलीट करें और फिर भी मैसेज कंप्लीट रहे, हर लफ्ज की एक अहमियत। अगर मोमिन के लिए इतना इनफ होता कि आए खुदा हमें दुनिया में भी अच्छा दे दे और आखिरत में भी, तो आयत कंप्लीट होती। आगे ये क्यों आया है वक़ीना अज़ाब अन्नार, एक तरफ का हमें दुनिया भी अच्छा मिले, आखिरत में भी अच्छा मिले और जहन्नम के अज़ाब से भी बचाया जाए, इसका रीजन सुन लीजिए। एक बात 100% कन्फर्म है, इट्स पार्ट ऑफ अवर बिलीफ, पार्ट ऑफ अवर फेथ, कि हर वो आदमी जो आइम्मा ताहिरीन की इमामत और विलायत का कायल है वो जन्नत में जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हर वो आदमी जो विलायत और इमामत का कायल, मोहब्बत नहीं कह रहा हूं, मोहब्बत तो हिंदू भी करते, जो विलायत और इमामत को मानता
وہ جنت میں جائے گا. لیکن یہ آیت ایک بہت امپورٹنٹ میسج دے رہی ہے. وہ یہ دے رہی ہے کہ جنت میں جانے کے دو راستے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے, یہ مس انڈرسٹینڈنگ. جنت میں جانے کے دو راستے. ایک راستہ ہے جو ڈائریکٹ آپ کو جنت میں لے جاتا, اور ایک راستہ ہے جو تھرو جہنم ہوتا ہے پھر جنت میں جاتا. اب مجھے زیادہ تو ایگزامپل نہیں پتا, ایک ہی ایگزامپل پتا ہے. اور جب بھی یہ ایگزامپل میں دیتا ہوں لیسٹر کے مومنین سے میں معافی مانگ لیتا ہوں, کیونکہ مجھے اور زیادہ یہاں انگلینڈ کے بارے میں نہیں معلوم. بھئی لندن سے برمنگم مجھے جانا ہوتا تو کبھی کوئی مومن M40 سے لے کے جاتا اور کبھی کوئی مومن M1 سے لے کے جاتا. دونوں راستے مجھے برمنگم پہنچاتے ہیں. M40 وہ ہے کہ لندن سے نکلے اور سیدھے برمنگم پہنچے. M1 وہ ہے کہ لندن سے برمنگم جاتے ہیں لیکن تھرو لیسٹر ہو کر. راستے میں لیسٹر آتا ہے, پھر وہاں سے M6 ہو کے ہم برمنگم پہنچتے. یہ بھی برمنگم کا راستہ ہے, وہ بھی برمنگم کا راستہ. ایک راستہ ڈائریکٹ ہے, ایک راستہ لیسٹر سے ہو کے گزرتا. اب لیسٹر کے مومنین سے میں ہمیشہ معافی کیوں مانگتا ہوں؟ وہ اس لیے مانگتا ہوں کہ میں مثال دیتا ہوں جنت کے راستوں کی. جنت کے دو راستے, ایک ڈائریکٹ جنت میں لے جاتا ہے M40 کی طرح, اور ایک جہنم میں سے ہو کے جنت میں لے جاتا ہے M1 اور M6 کی طرح سے. بڑی محبت کرنے والی کمیونٹی ہے لیسٹر کی. میں پہلی مرتبہ انگلینڈ آیا ہی ان کی دعوت پہ تھا, لیکن بہرحال اور مجھے زیادہ راستے واسطے نہیں معلوم, اس لیے میں مثال میں لیسٹر کا نام لیتا ہوں. دونوں پہنچاتے آپ کو ایک ہی ڈیسٹینیشن پر, اور وہ ہے برمنگم. لیکن ایک ڈائریکٹ راستہ ہے, ایک انڈائریکٹ راستہ ہے. قرآن کہہ رہا کہ دیکھو جنت میں جانے کے دو راستے ہیں, ایک ڈائریکٹ تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ایک جہنم میں سے ہو کے پھر تمہیں جنت میں لے جائے گا. ہر 12 امامی اور اثناشری شیعہ کو جانا جنت میں ہے, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ پرابلم ہے کہ وہ یہ چیک کرے کہ میں کون سے راستے پہ چل رہا ہوں جو ڈائریکٹ جنت میں لے جانے والا ہے, یا کہیں اس راستے پہ تو نہیں جا رہا ہوں جو جنت میں تو لے جائے گا لیکن تھرو جہنم. پہلے جہنم میں ٹھہرنا ہے, پھر آگے جنت میں جاؤ گے. ایسا بھی ایک راستہ ہے جو شرابی مومن کے لیے ہے, ایسا بھی ایک راستہ ہے جو مکس گیدرنگ کے شوقین مومن کے لیے ہے, ایسا بھی ایک راستہ ہے جو غیبت اور تہمت لگانے والے کے لیے ہے. یہ مومن ہے اس لیے جائے گا جنت میں, لیکن ایسے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے کہ یہ اس راستے سے جنت میں جا رہا ہے جس میں بیچ میں جہنم آتا ہے. اور اس کے لیے چھوٹی سی سٹوری سنا رہا ہوں. ویسے مجھے یہ شب جمعہ پڑھنا تھا, میں نے کہا تھا نا تھوڑا عذاب اور قبر کا تذکرہ شب جمعہ آئے گا. بعد میں کچھ مومنین ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ بھائی شب جمعہ ہم نہیں آئیں گے. تو میں نے دیکھا کہ ابھی سے لوگوں کی پلاننگ ایسی ہو رہی ہے, تو شب جمعہ میں یہ نہیں پڑھوں گا, کسی اور مجلس میں پڑھوں گا, کچھ آج کچھ کسی اور دن. تو اب خلاصہ کیا, ایران کے یا ہندوستان کے ایک شہزادے کی سٹوری, اور ویسے تو بہت ڈیٹیل میں. مجھے صرف یہ پوائنٹ سمجھانا کہ قرآن کہہ رہا ہے اور حج کے تھرو کہہ رہا کہ دنیا میں بھی اچھائی مانگو, آخرت میں بھی اچھائی مانگو, لیکن دیٹس ناٹ انف. ساتھ میں یہ بھی چیک کرو کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا اور آخرت کی اچھائی تو مل رہی ہو لیکن تھرو جہنم. ہندوستان کا ایک شہزادہ, وہ زمانہ ہے کہ جب برٹش امپائر انڈیا میں پینیٹریٹ کر رہی تھی, چنانچہ وہاں کے شہزادے ہجرت کر کے غربت کے عالم میں ادھر ادھر اسکیٹرڈ ہو رہے ہیں. ایک آدمی مکی آ گیا. پرانا زمانہ ویزا پاسپورٹ امیگریشن یہ سب کوئی پرابلم نہیں, یہ مکی آ گیا. مکے میں اس کا اسٹے. شہزادے جو پرانے زمانے کے پرنس ہیں پرنسز ہیں, اور شاید آج کل کے بھی عرب دنیا کے, وہ نہ پڑھتے لکھتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے, نہ کوئی جاب کر سکتے ہیں. ان کا سارا ایسٹس, آج کل تو سوئٹزرلینڈ کے وہ بینک ہوتے ہیں, لیکن پہلے زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا. تو وہ جو پریشیس اسٹونز ہوتے ہیں, قیمتی پتھر, جس میں ایک ایک پتھر کی ویلیو مثلاً $100,000 یا $1,000,000, کم جگہ میں زیادہ چیزیں آ جائیں. اتنا بڑا کیش ہینڈل کرنا تو مشکل ہے. پریشیس اسٹون, ایک چھوٹی سی پاؤچ عام طور پہ بیلٹ پہ لگی رہتی. اور اس کے تو بہت سارے امام کے زمانے کے واقعات, کہ ایک آدمی اس کی ساری زندگی کی سیونگ, بینک تو نہیں, اپنے ساتھ پاؤچ میں وہ رکھتا, کسی مردے کو قبر میں اتارنے گیا, باہر آیا قبر بند ہو گئی, پتا چلا اس کی پاؤچ گر گئی. اب وہ امام کے پاس جاتا ہے, مولا میں کیا کروں, قبر کھودنا حرام ہے, امام نے اس کے لیے پرمیشن دی. بہت ساری سٹوریز. لیکن ایک آج اس میں آئے گی بھی کیونکہ اس میں عذاب کا ذکر ہے، لیکن آج نہیں اور شب جمعہ بھی نہیں کسی اور دن. اچھا اب یہ ہے کہ یہ ہندوستانی شہزادہ اس کی آخری زندگی ساری لائف سب سیونگ جو ہے، سیونگ بھی کیا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے جو رقم جو پیسے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جمع ہے وہ اس کے پاس، اور اسے ایک ضروری کام سے مکے سے باہر جانا پڑا، معاملہ بہت امپورٹنٹ، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ مکے کے باہر عرب کے ڈاکو ایسے تھے کہ پہلے لوگ اس لیے مدینے بھی نہیں جا سکتے تھے، نہیں جا سکتے تھے، مشہور تھے ایک زمانے میں کہ حج پر جانے والے پر ڈاکہ پڑنا یا اس کو لوٹ لینا تو لازم ہی لازم ہے، اسی لیے حج کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ راستہ سیف ہو. بہرحال ان شارٹ یہ ہے، دیکھیں بھائی روبری آج کل بھی ہوتی ہے لیکن ذرا آرگنائز وے میں گورنمنٹ کے تھرو، اس زمانے میں یہ تھا کہ نہیں وہ ڈاکو تھے ڈس آرگنائز ٹائپ کے، لیکن اپنے ساتھ کوئی قیمتی چیز لے کے آپ جائیں 100% آپ پہ اٹیک ہوگا. اب یہ انڈین پرنس اسے مکے سے باہر بھی جانا، اور یہ جو اس کے پاس پاؤچ میں اس کی ساری زندگی کی سیونگ بلکہ اس کی پوری زندگی آخری لائف ڈیپینڈ اسی پیسے پہ کرتی، اسے ساتھ لے کے جائے تو 100% لوٹ لیا جائے گا، یہاں پہ چھوڑ کے جائے تو کسی کو نہیں جانتا، بالکل ایک نئے آدمی ہے، یہ کس پر بھروسہ کرے. اس وقت مکے میں ایران کا رہنے والا ایک مومن شیخ عبد الطاہر خراسانی بڑا فیمس تھا، یہ خراسان کا تھا، اسلام میں ایک اہم عبادت یہ بھی کہ آدمی خانہ خدا کے قریب رہنے کے لیے مائگریشن کر کے مکہ آ جائے، یہ بھی ایک عبادت جو آج کل امپاسبل ہو گئی ہے ویزے اور پاسپورٹ وغیرہ کے پرابلم سے، پہلے زمانے میں یہ ون آف دا موسٹ ثواب والی عبادت تھی. یہ ایسا ہی نیک مومن تھا اور ریئل نیک تھا، چیٹر نہیں تھا، ہیپوکریٹ نہیں تھا، منافق نہیں تھا، سنسیئر مومن تھا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، اعمال بھی کرتا، مگر دجال والا مومن نہیں. اسے پتا ہے کہ یہ بھی ایک مومن کی ڈیوٹی ہے کہ دوسرے مومنین کی ہیلپ کرے، جب بینک نہیں ہے تو یہ ایک ہیلپ کا ایک پارٹ تھا کہ لوگوں کی امانت رکھو اور انہیں واپس کرو، وہ بیچارے کہاں جائیں گے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو زیادہ نیک مومن ہوتا ہے نا وہ کہتا بھائی میں اس معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا ہوں، میں کیوں کسی جھگڑے میں پڑوں، بعد میں بلا وجہ پرابلم ہوں گے. چیٹر لوگ تیار ہوتے، لائیے اپنے پیسے ہمارے پاس رکھوائیے، ہم آپ کو ریٹرن کریں گے. اور جو نیک مومن ہے نا وہ اپنی سنسیئرٹی یا پائٹی کی وجہ سے ان چیزوں میں انٹرفیئر ہی نہیں کرتے. یہ اسلام ہی نہیں، یہ اگینسٹ اسلام، یہ پائس لوگوں کی پہلی ڈیوٹی کہ ہر اس مسئلے میں انٹرفیئر کرے جس کی وجہ سے کمیونٹی میں فتنہ پیدا ہو سکتا ہے. ٹاپک بہت پھیل رہا. ان شارٹ یہ کہ شیخ عبد الطاہر کو ہر آدمی پریس کرتا تھا مکے میں، جس سے کہو، لوگ کہتے تھے انتہائی ریلیجس، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے اور لوگوں کی ہیلپ بھی کرتا، امانت رکھتا. پہلے زمانے میں انڈیا میں، پاکستان میں، ایون ایسٹ افریقہ میں ایسے لوگ تھے جن پہ لوگ ٹرسٹ کرتے تھے اور وہ ٹرسٹ پر پورا اترتے تھے. اب اس نے سوچا انڈین پرنس نے کہ میں تو مکے میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، اپنے ساتھ یہ پاؤچ لے کے جاؤں 100% ڈاکو لوٹ لیں گے، باہر یہاں رسک لیا جا سکتا ہے، یہاں 50-50 چانس. چنانچہ ان کے پاس گیا، یہ امانت رکھوائی اور چلا گیا. امانت وہ چیز، میرا چوتھا امام کہتا ہے لو ان قاتل ابھی، اگر میرے بابا کا قاتل بھی میرے پاس وہ تلوار امانت رکھوائے جو وہ کربلا میں لے گیا تھا، تب بھی میں یہ تلوار اس کو واپس کروں گا کیونکہ امانت. یا بھائی بھائی کا حق کس طرح کھا جاتا، یہاں پہ دوست دوست، بزنس پارٹنر بزنس پارٹنر، کتنے ایسے کیسز. لیکن یہ بات تو کسی اور دن آئے گی، آج مجھے ٹائم کے اندر واقعہ کمپلیٹ کرنا میسج دے کر. خیر اس نے کہا کہ چلو یہ 50% رسک ہے، ساتھ میں لے جانا 100% کنفرم ہے کہ میرا مال لوٹ لیا جائے گا. یہ امانت دے کے گیا. جس کام کے لیے گیا، جیسے ہی وہ کام کمپلیٹ ہوا، مکے میں آیا، گھر بعد میں گیا، خانہ کعبہ بعد میں گیا، شیخ عبد الطاہر کے گھر میں پہلے گیا، دل مسلسل ادھر ہی لگا. لیکن جب وہاں گیا، ایک ایسی نیوز اس کا ویٹ کر رہی تھی کہ نہ آپ شیخ عبد الطاہر کو کنڈیم کر سکتا نہ ہی صبر آ سکتا. پتا چلا میری ایبسنس میں شیخ عبد الطاہر کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، فراڈ نہیں کیا، موت آ گئی. اس نے اس کے وارثوں سے کہا، وارثوں نے وہ باکس لا کے رکھ دیا جس میں ڈفرنٹ پاؤچز تھی، کہا اس میں پہچانی آپ کی امانت کیا، اس میں نہیں تھی امانت. شیخ عبد الطاہر इस बारे में इतने कॉशियस थे कि अपनी औलाद को भी नहीं बताया था कि ये इतनी एक्सपेंसिव अमानत है कि कहीं औलाद का ईमान न बिगड़ जाए। मगर वो जो एहतियात करने गया वो इंडियन शहजादे की तो सारी जिंदगी स्पॉइल हो गई। अब उन्हें बुरा भी नहीं कह सकता है, मौत आई और सब्र भी नहीं आ सकता अपनी जिंदगी कैसे गुजारे। आखिर इसके मन में एक बात आई, अपने हिसाब से किसी मर्जी से नहीं पूछा, इसने सुना था कि मरने के बाद नेक लोग वादियों सलाम में भेजे जाते हैं, सोल है जो रूह है, और गुनाहगार वादिय बरहूत में, और इट इज फेमस कि वादियों सलाम नजफ में है, वादिय बरहूत यमन में। अब शेख अब्दुल ताहिर इतना पायस आदमी, इसने कहा वो तो मरने के बाद वादियों सलाम में गया होगा, चलो मैं उससे जाके मुलाकात करता हूं। चुना के ये मक्के से नजफ गए, सुबह को नमाज पढ़ते हैं मौला के हरम में, जियारत पढ़ते हैं जरी के सामने, और फिर सारा दिन रात तक कब्रिस्तान में बैठते हैं, वादियों सलाम का कब्रिस्तान जो नजफ है मौला के हरम के बाहर, और रात को वापिस आते हैं। एक वीक, दो वीक, तीन वीक, शेख अब्दुल ताहिर से मुलाकात नहीं हुई, दैट मीन्स उसकी रूह से मुलाकात नहीं हुई। एक दिन नजफ के एक आदमी ने इसको रोका, नमाज फजर के बाद ये जाना चाहता, रोक लिया, कहा कि भाई नजफ में लोग जो बाहर से आते हैं दो कैटेगरीज के होते हैं, या जाहिर आते हैं जियारत वाले, वो सारा दिन जरी के पास बैठे होते हैं, या तालिबेल में स्टूडेंट आते हैं मर्जी बनने के लिए, वो जाते हैं मुख्तलिफ रिलीजियस स्कूल्स में तालीम हासिल करते हैं, ना आप वहां जाते हैं ना आप यहां बैठते हैं, कब्रिस्तान चले जाते हैं, आपकी कौन सी कैटेगरीज है? आपकी कैटेगरी तो ना स्टूडेंट है ना जाहिर का, मेरी कैटेगरी यह है कि मेरी अमानत शेख अब्दुल ताहिर के पास है, मैं उसको सर्च कर रहा हूं। तीन वीक हो गए, चार वीक हो गए, उसने कहा लेकिन ये कैसे पता चला कि वो यहां होंगे? ये इंडियन प्रिंस कहने लगा, तो बिल्कुल लॉजिकल बात, दुनिया में सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ टाउन्स हैं, मरने के बाद तो दो ही टाउन है, या वादी सलाम या वादी बरहूत, वादी बरहूत में गुनाहगार जाते हैं, शेख अब्दुल ताहिर तो इतना पायस आदमी था, वो तो यकीनन वादी सलाम में आया होगा। कहा मगर ये किसने कन्फर्म किया कि वादी सलाम में आया? हो सकता है वादी बरहूत में हो। बस एक बार इंडियन प्रेस कहने लगा आप क्यों इंसल्ट करते हैं, इतना नेक आदमी, अल्लाह जालिम नहीं आदिल है, कैसे पॉसिबल है कि उसे इतनी इबादत के बाद भी वादी बरहूत भेजे? इसने कहा देखो ये डिस्कशन छोड़ो, तुमने एक महीने यहां ट्राई कर ली ना, एक दफा वहां जाकर ट्राई करो, ट्राई करने में क्या नुकसान, नहीं मिला वापिस आ जाना। ये बात मगज में आ गई, वादी बरहूत में गया, कैसे गया किस तरह गया ये मैं शॉर्ट करता हूं। वहां पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद एक डेजर्ट है, और डेजर्ट के अंदर एक बहुत ही डर वाली जगह, वहां बैठ के ये आवाज देने लगा ऐन अब्दुल ताहिर, ऐन अब्दुल ताहिर। सामने से एक आदमी आया, लेकिन सर से पैर तक पूरा आग में जला हुआ, स्किन जल चुकी है, चर्बी पिघल के बाहर आ चुकी है। आग में जो जल जाए ना, उसकी शक्ल, उसकी बॉडी देखने में इतना डर लगता कि मां बेटे को नहीं देख पाती। इसने घबरा के आंखें बंद कर ली और आवाज देने लगा अब्दुल ताहिर कहां हो? वो करीब आया और कहा क्या बात है, क्यों अब्दुल ताहिर को पुकार रहे? शहजादा कहने लगा तुम वापस जाओ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मैं अब्दुल ताहिर को पुकार रहा हूं। कहा आई एम अब्दुल ताहिर, मैं ही तो अब्दुल ताहिर हूं जिसे पुकार रहे हो। घबरा गया वो ईरान का रहने वाला, सुर्खो सफेद रंग, इतना खूबसूरत, फिर इबादत और तकवे का अपना एक हुसन होता है, तुम तो इतने काले कलूटे जले हुए चर्बी पिघली हुई। कहा लेकिन मैं अब्दुल ताहिर हूं, तुम यहां कैसे आ गए और ऐसा सख्त अजाब? कहा कि मरने के बाद मुझे अल्लाह की तरफ से मैसेज मिला कि मेरी सारी नेकियों का सवाब जमा, और वह कयामत के दिन जब रिवार्ड मुझे मिलेगा तो मैं अंबिया के साथ कयामत के मैदान में उठाया जाऊंगा, मेरा चेहरा ये फरिश्तों ने कहा जस्ट लाइक फुल मून कयामत के मैदान में चमकेगा, मगर तीन गुना मेरे ऐसे हैं जिसमें अल्लाह किसी को माफ नहीं करता, उसकी मुझे पनिशमेंट मिल रही। और शेख अब्दुल ताहिर कह रहे हैं कि फरिश्तों ने ये एग्जाम्पल मुझे दी है कि मेरी मिसाल उस परिंदे की तरह है, वो बर्ड जिसमें फ्लाइंग की पावर है, उसके विंग्स भी हैं, मगर एक छोटा सा पत्थर आप उसके रस्सी से बांधे, जब तक कि ये रस्सी टूटे नहीं और ये पत्थर गिरे नहीं, वो उड़ नहीं सकता। कहा मेरी सारी नेकियां, लेकिन ये तीन गुना उस पत्थर की तरह हैं जो मेरे विंग पर या पर पे बंधे हुए हैं, जो मुझे जन्नत में फ्लाई करने से रोक रहे हैं, पहले इनकी पनिशमेंट। कहा वो तीन गुना क्या? तीन गुना اور آپ دیکھیں کیٹیگری کر کے کہ کیا آج مومنین کی میجورٹی یہی تین گناہ نہیں کر رہی. کہا پہلا گناہ یہ کہ مجھ سے کہا گیا کہ تمہیں عبادت کا بہت شوق تھا, خانہ کعبہ تمہیں بہت پسند تھا, اس لیے اپنا شہر, اپنا وطن, اپنا ملک, اپنا دیس چھوڑ کے یہاں آ گئے, مگر بھول گئے کہ تمہارے پیرنٹس بوڑھے تھے, انہیں تمہاری ضرورت تھی, تم نے اپنا خیال کیا ان کا خیال نہ کیا. میں نے گھبرا کے کہا لیکن میں ان کی مینٹیننس کے لیے منتھلی وہاں پیسے بھیجواتا تھا. فرشتوں نے کہا ہر آدمی پیسے لے کے دوسرے کو چھوڑ سکتا ہے لیکن والدین وہ ہیں جنہیں پیسہ نہیں چاہیے, اولاد چاہیے. ایک عجیب جملہ آیا اس کا, جہاں میں جاتا ہوں اٹھتے بیٹھتے جملہ سنتا ہوں, مولانا دنیا گلوبل ولیج. بھئی کیا مطلب گلوبل ولیج کا؟ کہا میڈیا اتنی ترقی کر گیا, یہ انٹرنیٹ ہے اور پھر یہ موبائل ہے, کہ آج جیسے چھوٹے سے ولیج میں ہوتا ہے نا کہ ہر گھر والے کو پورے ولیج کے بارے میں پتا ہوتا, کہاں دعوت ہے, کہاں مہمان آیا, کہاں پہ شادی ہوئی, کہاں پہ غمی ہوئی, کس کی بیوی پیگنینٹ ہے, کہاں ساس بہو کا جھگڑا ہوا, کہاں پہ شوہر نے آج بیوی کی پٹائی کی. ولیج میں کوئی چیز آپ چھپا نہیں سکتے. تو کہا دنیا گلوبل ولیج ہے, آج نارتھ پول کی چیز ود ان سیکنڈ ساری دنیا کو پتا چل جائے گی. اور ہم دیکھتے بھی ہیں, وہ کیلیفورنیا میں ایک بلی درخت پہ چڑھ کے پھنس گئی تھی, تین دن تک ساری دنیا کا میڈیا اس بلی کو دکھا رہا ہے جو کیلیفورنیا کے جنگل میں. ابھی لاسٹ ایئر جاپان کے بھی اوپر سمندر میں کچھ ویل مچھلی آ کے پھنس گئی تھی, سارا میڈیا دکھا رہا ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے. گلوبل ولیج. پہلے مومباسا کی خبر نیروبی آنے میں دو دن لگ جاتے ہیں, اور آج نارتھ پول کی خبر ود ان سیکنڈ آپ کو مل جائے گی. گلوبل ولیج, بہت ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہے دنیا, جس سے ہم کو پرابلم بھی ہوتا ہے, ہمیں بھی ہوتا ہے. مولانا یہ مجلس تو ہم نے آپ کی سن رکھی ہے, میں تو 10 سال بعد اسٹین مور میں پہلا اشرا پڑھ رہا ہوں, کہ انٹرنیٹ پہ سن لی تھی. مجھے حسینی اسلامک سینٹر کی انتظامیہ نے بتایا کہ انٹرنیٹ پہ اس دفعہ اتنے لوگ مجلس سن رہے ہیں کہ یہاں کی ہسٹری میں ایک ریکارڈ ہے, مگر اتنے ہی لوگ کمپلین بھی کر رہے ہیں مولانا یہ ساری باتیں سنی سنی لگ رہی, کیوں؟ گلوبل ولیج. میں پاکستان کے کسی ٹاؤن میں بھی مجلس پڑھ کے آ جاؤں تو لوگ سن لیتے ہیں, گلوبل ولیج. لیکن سو کلوز یٹ سو اپارٹ, فار, اتنا قریب اور اتنا دور. گلوبل ولیج, نارتھ پول کے پینگوئن پہ کیا گزر رہی ہے, ساؤتھ پول کی ویل مچھلی پہ کیا گزر رہی ہے, یہ آپ کے چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہے, لیکن ہمارے پیرنٹس کی کیا حالت ہے یہ اولاد تک کو پتا نہیں. بھائی پہ کیا گزر رہی ہے یہ سگے بھائی کو نہیں معلوم. بلڈ ریلیٹوز کس حالت میں ہے یہ بلڈ ریلیٹو کو نہیں پتا. نارتھ پول کی ویل مچھلی کی حالت ہم کو پتا, ساؤتھ پول کی پینگوئن پیگنٹ ہو گئی ہے, اس کے یہاں ڈیلیوری ہونے والی ہے, یہ ہم کو معلوم ہے. اور ہمارا بوڑھا باپ, ہماری بوڑھی ماں, صرف تھوڑی سی اپنی لگژری کے لیے, صرف تھوڑے سے اپنے آرام کے لیے, اس طرح سے ان کو بھلا دیا. سو کلوز یٹ سو فار, یہ قریب آئی ہے دنیا کے دور ہوئی ہے. یہ گلوبل ولیج بنی ہے یا ایک ایک ٹاؤن دوسرے ٹاؤن سے اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک اسٹار اور دوسرے اسٹار کا فاصلہ ہوتا ہے. کیا فائدہ اس گلوبل ولیج کا کہ دنیا کی ہر خبر آپ کو ہے, اپنے پیرنٹس کی خبر آپ کو نہیں. اور یہ وہ گناہ ہے جس میں اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا. اب جو طاہر خراسانی کہتے ہیں میرا پہلا گناہ یہ, سوچئے گا کبھی. اور اپنے بچوں کو بھی یہ لیسن دیجئے گا, زبان سے نہیں, اپنے ایکشن کے ذریعے سے. بتائیے کہ واقعا پیرنٹس کتنی بڑی نعمت ہیں, لیکن آپ کا ایکشن ان کو بتائے. بس یہ بات آج بہت لمبی ہو رہی ہے, اسے شارٹ کرتا ہوں. دوسری بات کہا کہ ایک بات, اگرچہ میں بہت کوشش ہوں اپنی زبان کے بارے میں, شیخ عبد الطاہر کہتے ہیں, لیکن ایک بات, کسی جگہ سٹنگ ہو رہی تھی ایک عالم کی, میں نے انسلٹ کر دی. کہا اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن کسی پوائس اور سنسیئر عالم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں تو کوئی گیدرنگ, ایون نماز جماعت بھی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے جب تک کہ کسی عالم کی غیبت نہ کی جائے. اور نمبر تین, ایک بار کچھ خمس منی میرے پاس آئی تھی جو میں نے ڈسٹریبیوٹ کی, لیکن ایسے آدمی کو چلی گئی جو ڈیزرو نہیں کر رہا تھا. یعنی اگر آپ نے اس کو دیا, دیٹ مینس ایک غریب سید کا حق آپ نے مارا. اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا, لیکن کسی غریب و مومن کو آپ حق سے محروم کریں گے, یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اب یہ بتا تیرا پرابلم کیا؟ کہا میرا پرابلم وہ امانت. کہا کہ ہاں وہ میں نے کسی کو نہیں بتایا, میرے گھر میں جا, میرے بیک یارڈ میں زمین کھود, کھلا جگہ پہ وہ امانت ہے, بعد میں مل گئی. لیکن یہ شیخ عبد الطاہر خراسانی تو یہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے لیکن پیرنٹس کو نگلیکٹ کرنا, عام عالم کی توہین. ہمارے ہاں تو مرجے تک کو لوگ نہیں چھوڑتے صرف اس لیے کہ عید کی سوئیاں منڈے کو کھائیں کہ ٹیوزڈے کو کھائیں. اتنے عظیم مرجے کے خلاف لوگ زبان کھولتے ہیں. اور خمس منی کا اتنا ویسٹیج ہو رہا کہ امام کے مال کو اپنے مال سے بھی زیادہ ایزی سمجھا جا رہا. اور یہ بھی پتا چل گیا کہ شیخ عبد الطاہر ایک مومن حقیقی ہے, جنت میں جائے گا, لیکن راستہ اس نے M6 اور M1 والا اختیار کیا ہے جو جہنم سے ہو کے اس کو جنت میں لے جائے گا. تو مومن کو خالی اس پہ سیٹسفائی نہیں ہونا ہے, وہ جنتی ہے, مسلسل چیک کرے کہ کون سا راستہ. اور اسی چیکنگ کے لیے نماز, میں اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹاؤں, نماز. نماز میں آپ سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو اللہ اکبر ہے, اہدنا الصراط المستقیم. دن اور رات میں کتنی بار اگر آپ خالی واجب واجب نماز پڑھتے تب بھی 10 times کہتے ہیں اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ رکھنا. سیدھے راستے کا مطلب ہے M40, جو ڈائریکٹ جنت میں لے جانے والا ہے, وہ جہنم والا راستہ نہیں. ہر وقت کیوں ہم سے یہ کہا جاتا, کیوں ہم سے یہ کہا جاتا دعا مانگو؟ ہر نماز میں یہ کہو کہ اے خدا, یعنی نماز کا مطلب آپ اللہ سے بات کر رہے, اپنی باتیں بعد میں کہیں گے. دعائیں کب مانگنی؟ قنوت میں نا, سجدے میں نا. اور اہدنا صراط المستقیم تو تکبیرۃ الاحرام کے فوراً بعد. پہلے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے خدا میرا راستہ جنت کا ڈائریکٹ رہے. ہر وقت چیک کرتے رہو, اور اگر کہیں بھی ڈائیورژن دیکھو تو ابھی ٹائم بہت نہیں گزرا, ابھی تم زندہ ہو, ابھی توبہ کا دروازہ کھلا. جب ہر جیسے گناہگار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے, یہ روزانہ 10 times چیک کرو اپنے آپ کو. اور چیک اس لیے کرو کہ اگر ذرا سا ڈائیورژن پاؤ تو ہر کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے توبہ کرو. ہر جیسا میں نے مجلس کے شروع میں فضائل میں ایگزامپل دی, مصائب میں بھی ویسی ایگزامپل. جناب خدیجہ طاہرہ اگر دنیا میں رسول کی بیوی اور جنت میں رسول کی بیوی بنی, اٹس ناٹ سرپرائزنگ. سرپرائزنگ آسیہ ہیں کہ دنیا میں اتنے بڑے دشمن خدا کی بیوی اور جنت میں اتنے حبیب خدا کی بیوی. اگر حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اسجا کا اتنا اسٹیٹس ہمیں ہائی کربلا میں نظر آیا, اٹس ناٹ سرپرائزنگ. وہ پہلے بھی اہل بیت کے ماننے والے تھے اور آخر میں بھی. سرپرائزنگ یا حرب, حرب ایک رات کا ڈفرنس ہے. اگر 9 محرم کی وہ جنگ جو عمر سعد نے اسٹارٹ کر دی تھی, جناب عباس کے تھرو امام حسین نے ایک رات کی مہلت لی تھی, مرثیہ جناب عباس کے حال کا تھا, میسج بھی جناب عباس کا ہے لیکن کل آئے گا, ایک رات کی مہلت لی تھی. اگر وہ ایک رات کی مہلت نہ لی جاتی ہے, 9th محرم کا جہاد ایز اٹ از ہوتا, تو نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, خر لعن اللہ امتن قتلت کا و لعن اللہ امتن ظلمت کا میں شامل تھا. اگر 9 محرم کو جہاد ہو جاتا ہر یزید کے کیمپ میں, صرف ایک رات گزری, 10th محرم کو ہر اس کیمپ میں آ گیا. کہ ہم اور آپ ہر کو پریز نہیں کرتے ہیں, چھٹے امام ہر کے روزے پہ جاتے کہتے بے ابی و امی, میرے ماں باپ تم پہ قربان. ایک رات نے ہر کو کہاں سے کہاں پہنچا دی, مگر بات وہی تھی کہ سنسیئر توبہ. ویسے اگر آپ یوں دیکھیں تو کربلا کے واقعے کے بیک گراؤنڈ میں جتنی بھی پرسنالٹیز ہوں, لیکن جو ڈائریکٹ کربلا کا واقعہ اسٹارٹ ہوتا, اور شارٹ کر دو, سب سے پہلے جس نے سیدانیوں کو رلایا, جس کی وجہ سے زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے, وہ ہر تھا. کیونکہ جب یہ قافلہ مکے سے کوفہ چلا جا رہا تھا تو ایک نارمل قسم کا ان کا جرنی تھا, ہر تھا جو راستے میں آتا. اور آنے کے بعد حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھتا اور کہتا فرزند رسول, یزید کا آرڈر ہے, میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں گا, آپ کو اپنے قافلے کا ڈائریکشن چینج کرنا. زینب کبرا کو اس کا بابا بتا چکا تھا, جب کوفے کا راستہ روکا جائے گا سمجھ لینا کہ اہل بیت کے مصائب اسٹارٹ ہوں گے. پر ادھر اس نے راستہ روکا اور قافلے کی ڈائریکشن چینج ہوئی، ادھر زینب کبریٰ اور سیدانیہ کے رونے کی آواز بلند ہوئی. کربلا میں حسین کو لے کے کون آیا؟ ابھی ابن زیاد نہیں ہے، ابھی یزید نہیں ہے، ابھی شمر نہیں ہے، خالی ہو رہے. جب حسین کے خیمے دریا کے کنارے لگائے جا رہے تھے، کس نے ریزسٹ کیا؟ کہا کہ یہ خیمے پانی کے قریب نہیں لگیں گے، یہ ہور تھا. ابھی دوسرے جرنیل نہیں آئے ہیں. کون تھا جس نے ابن زیاد کو خط لکھا؟ حسین ہمارے قابو میں آ گئے، جلدی سے فوجوں بھیجو. کس کے خط کی وجہ سے ہمارے ساتھ آیا؟ کس کے خط کی وجہ سے ہرملہ آیا؟ کس کے خط کی وجہ سے شمر آیا؟ یہ ہور. سیونتھ محرم کو جب بچوں اور اہل بیت پر پانی بند کیا گیا، اس میٹنگ میں ہور شامل ہے اور پوری طرح سے ان کے ساتھ راضی ہے. ہور نے ریزسٹ نہیں کیا، ہور نے نو میں ووٹ نہیں ڈالا. جب نائنتھ محرم کو ہمارے ساتھ نے جنگ شروع کر دی، اور اس وقت بھی ابن صاحب کے ساتھ، کربلا کا اتنا بڑا کرمنل اور افنسو اور مجرم، لیکن دس محرم کو جب ایک بار ہور ایسا ریولیشن آیا اور سچی توبہ کر کے آقا کے پاس آیا، تو کس طرح اس کو ویلکم کیا گیا؟ روایتوں میں یہ ہے کہ ٹینتھ آف محرم، عمر صاحب کی آرمی اپنی جگہ تیار ہے، حسین کی فوج اپنی جگہ تیار، وہاں 30,000 کا لشکر ہے، یہاں 72 کی چھوٹی سی آرمی. ایک بار ہور اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اب مجھے ریئلائز ہو رہا ہے میں نے بڑی غلطی کی، اگر میں چلا جاؤں آقا کے پاس تو کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ ہور کا دوست کہتا ہے یہ غلطی نہ کرنا، ادھر سے بھی جاؤ گے ادھر سے بھی جاؤ گے، تم نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ کتنا ہی لینینٹ اور مہربان کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا. مگر ہور کہتا ہے تم روکتے رہو، مجھے بھروسہ ہے رحمت للعالمین کے نواسے کے پاس جا رہا ہوں، علی ابن ابی طالب کے بیٹے کے پاس جا رہا ہوں، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو میرا گناہ معاف ہوگا. یہ کہہ کے ہور چلا اور ادھر لشکر یزید سے نکلا، حسین کی آرمی کے قریب پہنچا. حسین کی ساری آرمی ہر کو پہچانتی، سب کو پتا یہ کتنا بڑا دشمن ہے. پر جیسے ہی ہر کو آتے دیکھا، حبیب ابن مظاہر نے آواز دی، اصحاب امام شہزادوں کو اپنے گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور شہزادوں پہ کوئی اٹیک ہو جائے. اور ادھر عباس نے آواز دی، اے بنی ہاشم کے جوانوں آقا کو اپنے گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور آقا پہ یہ حملہ کر دے. ادھر بنی ہاشم کے نوجوان حسین کو گھیرے میں لیتے ہیں، ادھر حبیب ابن مظاہر کے سپاہی جوانان بنی ہاشم کو گھیرے میں لیتے ہیں. عزاداروں ایک جملہ کہہ دوں، عاشور کی صبح کو کتنا خیال ہے ان کو ایک دوسرے کا، مگر حبیب ابن مظاہر ذرا عاشور کی سہ پہر کو آنا، یہی جوانان بنی ہاشم ہیں، قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہیں، اکبر کے کلیجے میں برچی ہے، عباس کے کٹے بازو ہے، اصغر کا چھڑا ہوا گلا ہے. اور اے میرے آقا عباس، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ابھی آقا حسین کا کتنا خیال ہے، لیکن وہ وقت بھی آنے والا ہے، آقا نام لے لے کر ایک ایک کو پکاریں گے اور کہیں گے حل من ناصرن ینصرنا، ارے کوئی اس وقت نہ ہوگا حسین کو بچانے والا. ادھر جوانان بنی ہاشم تیار ہوئے، آقا کو گھیرے میں لیا، ادھر حبیب ابن مظاہر کے سپاہی تیار ہوئے، مگر ہور ایک ڈسٹینس پہ رک گیا، گھوڑے سے اترا، جیب سے رومال نکالا، ہاتھوں کو اس سے باندھا، آواز دی، اے رحمت للعالمین کے بیٹے، دنیا کا سب سے بڑا گناہگار کیا تیری بارگاہ میں آ سکتا ہے؟ حسین نے کہا عباس اپنے جوانوں کو روکو، حبیب اپنے سپاہیوں کو روکو، میرا مہمان آیا ہے، میں اپنے مہمان کا استقبال کرنے جا رہا ہوں. حسین آگے بڑھے، ہر نے اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ حسین گھوڑے سے اترتے، حسین کے پیروں پہ سر رکھ دیا، ایک ہی جملہ کہتا ہے، اخطات و یبنا رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میں نے بڑی خطا کی، تجھے تیری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، میری خطا کو معاف کر دے. وہ اتنا سننا تھا، ماں کا نام سننا تھا، حسین گھوڑے سے اتارا، ہور کو گلے سے لگایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے ہور تو تو میرا بھائی بن گیا، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، لیکن ہور آج میں بہت خوش بھی ہوں، آج میں بہت شرمندہ بھی ہوں، خوش اس بات پر ہوں تو باطل کو چھوڑ کے حق پر آ گیا، ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آ گیا، اور شرمندہ اس بات پر ہوں कि कल दुश्मन बन के आया था तो तुझे तेरे सवारी के जानवर को भी पानी पिलाया, आज मेरा भाई बन के आ रहा है, मगर हुसैन एक आप तेरे लिए पेश नहीं कर सकता। और ने यह जुमला सुना, सारा जिस्म कांप उठा, उसको पता है ना कि सबसे बड़ा तो खताकार मैं हूँ। हाथों को जोड़ा, कहा मौला अपना यही गुनाह माफ कराने आया हूँ, और ऐ मौला इसलिए मैं चाहता हूँ सबसे पहला मेरा जवान बेटा मरने जाए, जवान मरेगा तो बाप का गुनाह माफ होगा। हुसैन ने कहा हुर मैं वैसे तेरे बेटे को न जाने देता, लेकिन आज सबको मरना है, कोई पहले कोई बाद में, जा मैं नहीं जा सकती। अजादारों आखिरी जुमला कह रहा हूँ, हुर का बेटा गया, बाप ने कहा बेटा ऐसा जिहाद करना कि तेरे बाप का गुनाह माफ हो जाए। थोड़ी देर गुजरी, हुर का जवान घोड़े से गिरा, गिरते गिरते आवाज दी बाबा अदरिकनी जरा मेरी मदद को आइए, है तो जवान बेटा न। घबरा के हुड़ अपनी जगह से खड़ा हुआ, मख्तल की जानिब चलने लगा। हुसैन ने कहा हुड़ कहाँ जा रहे? कहा मेरा जवान मुझे आवाज दे रहा है, मुझे बेटे के सराहाने जाने दें। हुसैन ने कहा नहीं हुड़, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं जाता हूँ। और क्यों जाता हूँ? 2 बजे बताएं, तुम मेरे मेहमान हो, आराम करो। मगर दूसरी वजह क्या है कि सुनो हुड़, बूढ़े बाप जवान के लाशे पे नहीं जाते हैं, मैं तेरे बेटे का लाशा लेके आऊंगा। वहां का आखिरी जुमला आपसे कहना है, हुर का जवान बेटा घोड़े से गिरा, ये कहकर रोक दिया, बूढ़े बाप जवान का लाशा नहीं उठाते। लेकिन आप जब 18 साल का अली अकबर घोड़े से जमीन करबला पे गिरा, हाय ये बूढ़ा बाप किस तरह से जवान के लाशे को उठा रहा। अजरुकुम अल्लाह परवरदिगारा, जिस तरह फातिमा ज़हरा और उनके लाल हुसैन के तसद्दुक में हुर का गुनाह माफ हुआ, हम में से हर गुनाहगार मोमिन और मोमिना के गुनाह को माफ फरमा। अय खुदा हमें हुर जैसी तौबा की तौफीक अता फरमा। अय खुदा इन मसाइब हुसैन और अकबर का वास्ता मजलिस में मौजूद मोमिनीन और मोमिनात और दुनिया भर में फैले हुए मुसलमानों को जालिमों के हर शर और मुसीबत से महफूज फरमा, और इन मजालिम के इंतकाम के लिए ज़ुहूर इमाम में ताजील फरमा।